اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فَأَنَّهُ اُعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے. حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا. اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا, کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو, انسانوں میں, حیوانوں میں, جانوروں میں, پرندوں میں, طیور میں, اشجار میں, نباتات میں, موسم میں, گلزاروں میں, اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے, تو یوسف کا جمال کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا. ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں, اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان. جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا, آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی, اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا, جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے, ایک کمرہ مبارک ہے, ایک گھر مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من آزایا جبریل یہ کون, تو اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے, انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک, تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی, اس کا عدد, اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں, ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ. اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے ہیں. لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض, یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں, مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی, مسجد محتاج نہیں رہے گی, کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں. ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا, وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے، تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا، کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے، گنجائش ہے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے، مسجد مسجد ہے، خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا، فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا، وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا، سدرا کہتے ہیں سدر سے، سدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ وثمرها كثمر القلال. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا، پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستیے کلال کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتے ہیں کہ سدرا کیا تھی، اس کو فراش من ذهب، کہ فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں، شمع جلائیں تو اڑتے ہیں، فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا، اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے، اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا اسفو، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے با جمال تھا. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے، کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں جاتے، اور جو عرش اعلی سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرا پہ آتا ہے، اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے، یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی. جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی، جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے، اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدرہ نزلتن اخرا، اب دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں. اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک، یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاستا کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا، لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج، یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رف 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 کا معنی یوں کیا ہے علماء نے کہ یوں سمجھے جیسے ایک قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں، تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی، کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے، بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں، آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی، اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں اور اللہ نے مجھے خواتیم سورۃ البقرہ عطا فرمائیں. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی, اپنی خشوع, اپنی خضوع, اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیکہ, علیکہ خطاب ہے, کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے, معنی یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے, تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا, ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں, وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا, ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے, یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں, میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں, کہنے والا تو وہ نمرود تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی, تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے, ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے, لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نقل کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک, اپنا دیدار مبارک, اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام ملے, انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام, کوئی عوامر, کوئی شرائع فرمایا؟ فرضت علی والا امتی 50 صلاتن, میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجعی الیٰ میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی, فصلح التخفیف, اللہ سے معافی مانگیں, 50 نمازیں بہت پیار. اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے, نا جی اب کیا کریں, عقل عیار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے, ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر بس سے نکالو. کہنے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا, یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے, موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر. اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں, یہ وہابی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی, معافی مانگو. اپنے اپنے مسئلے ہیں, اپنے اپنے عقل ہیں, اپنے اپنے فکر ہیں, اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے, بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا, اپنا مسئلہ اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں, میری امت میں تو 3 نمازیں فرض تھیں, وہ تو 3 نہیں پڑھتے تھے, تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات. جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے, تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے, حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے, کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں, میری مدد کریں, میرے اعانت کریں, کوئی منع نہیں. بات تو ہے بادل وفات, ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے. یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا, اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا, فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے چلو 10 معاف واپس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ پھر, تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا, حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے, ہم لکھیں گے 50. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ ایک نیکی کا 10 گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے, اور لا یبدل القول لدی, میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے, لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی. انہوں نے کہا حضور ارجع فصل التقوی, آپ پھر جائیں معافی مانگے, 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ تم. حضور نے فرمایا انی استحییت, تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا. اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے. انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا, کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, یہ ایک معراج تو نہیں. اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں, اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک, کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لم ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے ہو, ولکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ پہ نظر جماؤ, فان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك, اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی داڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اب وہ ریزہ ریزہ. تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا, رویت ربی نہیں ہوئی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی, حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا, تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں. اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں, اوپر جائیں پھر آئیں. وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر لوں گا, مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا, اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا, پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے, اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے. اب جب حضور صلی یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی, یاد رکھو کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, ماحول موافق ہے, حالات اجازت دے رہے ہیں, یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے, کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہو گئی, انہوں نے کہا عجیب بات, یہ کوئی عقل کی بات. اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا, مکے والوں نے تو جناب او پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں, ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں, ہم نہیں کہتے تھے کہ بہی جنون نا آپ کو کچھ ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصی ایک مہینے کا سفر ہے, اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے, گھوڑوں پہ سفر کرے, قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا, پھر آسمان دنیا پہ, پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی, پھر پانچ دفعہ آنا, پانچ دفعہ جانا, پھر بیت المقدس میں اترنا, پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا, اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا, جہنم کے مناظر کا دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے سارے مکے میں شور. اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا, کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا, خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا, خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف. خواب تو خواب ہے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا, خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا, نیند میں بھی نہیں تھا, اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا. اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا خود یہ لینا آیا ابو بکر باہر آؤ باہر آؤ, تم وغیرہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اما سمیتا ما قال صاحبوں کا, تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے, ہماری بات ٹھیک تھی. ان کا کیا بات؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں, اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقصی گیا. اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی. اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے, جو باتیں تم نقل کر رہے ہو, حل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں, تم نے سنی ہیں؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو بھائی, چل کے پوچھ لو. کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو تو پھر میرے مدنی نے سچ پر. انہوں نے کہا اگر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ پر؟ میں اس نے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں, جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا, ابھی آسمان پہ گیا, تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اور وحی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ. میں کہا کمال کی بات, یہ کچھ سچ ہو سکتا ہے؟ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو نا جی دشمن کو تو موقع مل گیا کہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں. جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں واضح ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقصی کی علامات کیا ہیں, دروازے کتنی ہیں, کس دروازے سے آپ داخل ہوئے, کس دروازے سے آپ خارج ہوئے, کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے, ایک بات. اور دوسری بات یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے, کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا, وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا, اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا, اور کون سی جگہ تھی, اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا. حضور فرماتے ہیں انی کربت کربتن ما کربت قط, فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی. کیوں دیکھیں نا, جب آپ عمرہ کرنے آئے ہیں, اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں, ڈپٹی کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں, نوازے پڑھتے ہیں, آپ نے کبھی دروازے گنے یار؟ آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں, دروازے گننے جاتے ہیں. یہ آدمی مسجد میں گیا, نماز پڑھی, واپس آ گیا, وہ دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے. حضور اگر مسجد اقصی میں گیا دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا, بہت اداس ہوا, بہت غمگین ہوا, لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی غم کیوں کرتے ہو, اداس کیوں ہوتے ہو, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, کافروں سے کہو پوچھو کیا پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حتیم میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا. میں نے کہا پوچھو کیا پوچھے, وہ جو پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا. اب جناب وہ بول نہیں سکتے, اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے, تو اب کیا جواب دیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا اور جب میری سواری براق گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر گیا, اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھیں, ایک سفید اور ایک سیاہ, اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے. اب وہ حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ تو بڑی بات ہی علامت ہے. اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے نہیں آتا, عین وہی وقت جو ہوتا